السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 34، باب کیف یقبض العلم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. باب نمبر 34 ہے، باب اس بیان میں کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا. پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں، پھر ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کی آگے ہم ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ. باب کیف یقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم، الى ابی بکر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. باب اس بیان میں کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا. اور خلیفہ خامس یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر بن حزم کو لکھا، اور یہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے ابو بکر بن حزم، کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہوں ان پر نظر کرو اور انہیں لکھ لو، کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علماء دین کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی حدیث قبول نہ کرو، اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں اور ایک جگہ جم کر بیٹھیں تاکہ جاہل بھی جان لے، اور علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے. ہم سے علا بن عبد الجبار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد العزیز بن مسلم نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے اس کو بیان کیا، یعنی عمر بن عبد العزیز کی حدیث ذہاب العلماء تک. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس میں تعلیقات بخاری ہیں. تعلیقات دراصل ان احادیث کو کہا جاتا ہے یا ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں لیکن بیچ میں کوئی مسنگ ہے، معلق سے ہے یہ، یعنی ایسی احادیث جس میں کچھ کوئی نہ کوئی مس ہو، یا پھر جو صحابہ کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو. تو تعلیقات بخاری بھی بہت مشہور ہے، اس میں ہم آگے بھی ابھی پڑھیں گے کہ امام بخاری نے دراصل حدیثوں کے علاوہ اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ حدیثیں تو وہ ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، لیکن کچھ احادیث وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اقوال لیکن وہ دوسری روایت سے آئے ہیں، اور وہی سیم بات صحیح سند کے ساتھ کسی دوسرے صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے سے آئی ہیں. لیکن اگر کوئی صحابی کے واسطے کے بغیر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ پھر تعلیقات کہلاتی ہیں. اس کا آپ جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے ساتھ میں حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اس میں آپ نے معلق حدیث کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو وہاں سے آپ لوگ تھوڑا ریفر کر لیں تو آپ کو الحمدللہ بہت اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ تعلیقات کیا ہوتی ہیں. تو بہرحال حدیث میں یہاں بیان کیا گیا ہے اور باب ہے کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا. تو علم ایسے ہی نہیں اٹھا لیا جائے گا، علم کی حفاظت نہیں کی جائے گی، علم کو محفوظ نہیں کیا جائے گا، علم کے بارے میں سنجیدگی اختیار نہیں کی جائے گی، اس کی بنا پر علم اٹھا لیا جائے گا. یہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، پانچویں خلیفہ، جیسے چار خلیفہ کے تو ہم نام سنتے ہیں لیکن عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ان کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے، اور ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. صرف دو سال یا ڈھائی سال انہوں نے خلافت کی، لیکن اس ڈھائی سال کے عرصے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ عدل اور انصاف قائم کر دیا. جو خرابیاں آ چکی تھیں خلافت میں اس کو انہوں نے بدلا، چینج کیا، اور ان کے دور میں علم بہت زیادہ آگے پھلتا اور پھیلتا رہا. تو اسی بنا پر چکے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی علم کی قدر کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو خود اس کی قدر جانتے ہوں، جن کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، جن کو اس کی اہمیت کا احساس ہو. تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ان کو فکر تھی اس بات کی، اسی لیے انہوں نے جو محدثین تھے، جو علماء کرام تھے، ان سے کہا کہ علم کی حفاظت کرو کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس زمانے میں حفظ کا بہت چرچا تھا، حفظ کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے تھے، لکھنے کے بجائے حفظ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ خاص طور سے انہوں نے یہ تدوین حدیث، یعنی حدیث کا جو کمپائلیشن ہے باقاعدہ ریٹرن ورک، یہ عمر بن عبدالعزیز ہی کے زمانے میں ہوا گورنمنٹ لیول پر. اس سے پہلے ابھی تک کیا تھا کہ لوگ احادیث لکھتے تھے لیکن پرسنل لیول پر لکھتے تھے، اپنے شوق کی بنا پر لکھتے تھے. گورنمنٹ لیول پر ابھی تک اس کا انتظام نہیں ہوا تھا، تو یہ پہلی دفعہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو مدون کروایا، یعنی حدیث کے علم کو اس کو لکھوایا، اس کو محفوظ کیا گیا. اور کہا جاتا ہے کہ خوب صفحات استعمال کیے گئے احادیث کو لکھنے کے لیے، جگہ جگہ اور شہر شہر لوگوں کو بھجوا کر احادیث کی حفاظت کی گئی، یعنی جن جن کے پاس احادیث کا علم تھا ان سے وہ احادیث لکھوا لی گئیں. تو یہاں پر دراصل اسی کی اہمیت کی بات بتائی گئی ہے، اور علم کو کیوں محفوظ کیا جائے اور علم کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ علم، دراصل علم ہی ہمیں شعور اور آگہی تک پہنچاتا ہے. علم ہی کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے. علم ہی کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. علم ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اس کے درجات ہوں گے، وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے نہ صدیقین ہوں گے، لیکن ان پر انبیاء بھی رش کریں گے. تو یہ سب جو درجات ہیں کس بنا پر بڑھتے ہیں؟ علم کی بنا پر، کیونکہ علم ہی سے انسان کے اندر وہ آگہی، وہ شعور پیدا ہوتا ہے جس میں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، صرف اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے، ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا اس لیے کرنے والے کہ وہ صرف ان کے دینی بھائی یا بہن ہیں. تو یہ سب کیسے ہم کو پتہ چلے گا؟ یہ علم ہی سے پتہ چلے گا نا، سیکھنے سے پتہ چلے گا. اور اسی لیے علم کو نور کہا گیا ہے. اور مال کی کبھی بھی آپ دیکھیں کہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا مال حاصل کرنے کے لیے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ابھارا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کیا سکھائی گئی کہ وہ قل رب زدنی علما. اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مال حاصل کرو، بلکہ مال تو میل کی طرح ہے، گندا ہو جاتا ہے. اور بخیل اور حریص یہ ایسی مذمت کی ہوئی کوالٹیز ہیں کہ اگر کوئی مال کے لیے ہر سکتا ہے اور کوئی مال ہی کی وجہ سے کنجوسی کرتا ہے تو اس کی مذمت کی گئی ہے. لیکن علم کی محبت میں اگر کوئی ہرس رکھتا ہو تو اسے اور ابھارا گیا ہے، کیونکہ افضل انسانوں میں سے، یعنی جتنے بھی افضل انسان گزرے ہیں اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء آتے ہیں، وہ سب علم کے حریص تھے، وہ سب علم میں آگے تھے. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو چیز سکھائی گئی آپ بتائیے وہ کیا تھی؟ انہیں جنت کے کھانے نہیں دیے گئے، انہیں جنت کے لباس پہلے یعنی بطور انعامات کے نہیں دیے گئے، بلکہ سب سے پہلی چیز جو انہیں سکھائی گئی جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ علم آدم الاسماء، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو. تو اس سے علم کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو جس جس نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی وہ دنیا میں بھی افضل قرار پائے اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوں گے. جن کے پاس علم آیا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. انبیاء کرام، صحابہ کرام اور وہ نیک لوگ سلف صالحین جنہوں نے علم کی تلاش میں اور علم کی راہ میں جدوجہد کی اور جنہوں نے علم کے لیے ایفرٹس کی. صحابہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے احادیث یاد کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں وہ اسی طرح کی مجلسیں ہوتی تھیں، کہ ابن ماجہ ہی کی حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، یا مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو سرکل بنے ہوئے ہیں، ایک طرف تو ذکر و اذکار اور دعا ہو رہی ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور کچھ سکھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجلسوں کی تعریف فرمائی، یعنی ذکر و اذکار کی اور دعا کی مجلس بھی بہت اچھی ہے، اور دوسری طرف جہاں پر قرآن کو سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا آپ اس مجلس میں بیٹھ گئے. اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے سکھانے کی اہمیت کچھ اور ہی ہے، سیکھنے سکھانے والوں کا درجہ کچھ اور ہی بلند ہے، کچھ اور ہی ان کے مرتبے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ علم کی حفاظت سیکھنے اور سکھانے سے ہوتی ہے. تو اب جن لوگوں کو یہ فکر ہوگی، یعنی یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا، تو اس کا دوسری طرف مطلب کیا ہوا؟ کہ اب علم کی حفاظت کی جائے اور علم اٹھا لیا جائے گا کہ انڈر ہی میں امام بخاری حدیث لائے ہیں، تعلیق کہیں گے اس کو. اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے ایکچولی دیکھا جائے تو کہ ان کو کتنی فکر تھی دین کی حفاظت کے لیے، ان کو علم کو محفوظ کرنا تھا، احادیث کو محفوظ کرنا تھا. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر قرآن پڑھنے کی تو پھر بھی ایک طرح سے اس کے بارے میں دلچسپی قائم ہے اور برقرار ہے، لیکن حدیث کی طرف تو ہماری یہ توجہ ہی نہیں دی جاتی. اس لیے امام بخاری نے توجہ دلائی کہ علم اٹھ جائے گا، اس کے لیے کیا کرو، اس سے پہلے پہلے یہ علم حاصل کر لو، یہ روشنی حاصل کر لو. سب سے بڑی تجارت، سب سے بڑا بزنس علم. دنیا کا کوئی بزنس بڑا نہیں ہو سکتا، علم حاصل کریں گے تو اس کے ملٹی پلائی یعنی ایسے فائدے ہوں گے کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے. اس کا اجر ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا الحمدللہ. پھر اس سے بصیرت آتی ہے، حدیث کی وجہ سے بصیرت آتی ہے، فہم میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کے اندر تک علم اترتا چلا جاتا ہے. تو اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم کی حفاظت ہو اور علم کو نہ اٹھایا جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، خود آگے بڑھنا ہوگا، اس راہ میں قدم رکھنا ہوگا، احادیث کی اہمیت کو جاننا ہوگا، علمی مراکز قائم کرنے ہوں گے. دوسرا، یہ ہر امتی اپنے آپ پر یہ ذمہ داری کو محسوس کرے کہ میرے ذمہ یہ کام فرض ہے، مجھے ہر حال میں علم کو محفوظ کرنا ہے. پھر علم حاصل کر چکنے کے بعد اس کی پختگی کے لیے کوشش کی جائے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کبھی بھی علم کی راہ میں ایک دفعہ جا کر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس راہ میں سفر کرتے ہی رہنا ہے. پختگی اسی وقت آئے گی جب ہم اس کو بار بار دہرائیں گے، پڑھتے بھی رہیں گے ساتھ ساتھ اور پڑھاتے بھی رہیں گے. تو پڑھنے کا سلسلہ کبھی ختم نہ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس بات کو پسند کیا کہ کتنا بھی علم دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، قرآن کے طالب علم ہی ہمیں رہنا ہے، یا تو سیکھتے رہنا ہے، سکھاتے رہنا ہے. سکھاتے بھی رہیں گے تب بھی ہم طالب علم ہی ہیں. کبھی اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے کہ ہم عالم بن گئے بس اب ہمارے لیے کافی ہے. اور علم تو ایک سمندر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب بھی ایک سمندر کی مانند ہے. اب اس میں سے جو بھی کچھ نکالے گا تو وہ ایک انگلی کو جتنا پانی لگتا ہے بس وہ اتنا نکال سکے گا. تو پھر آپ بتائیے کہ ابھی تو پورا کا پورا سفر، پورا سمندر باقی ہے، کتنا سفر ہمیں طے کرنا ہے. تو دراصل یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کی راہ میں آگے بڑھیں. اور اسی بنا پر صحابہ کرام، آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تیر بھی چلا دیا جائے میرے اوپر، یہ تلوار رکھ دی جائے میری گردن پر اور میرا نرخرہ کاٹ دیا جائے، تب بھی جو بات مجھے بیان کرنا یعنی حدیث رسول، وہ میں بیان کرنا نہ چھوڑوں گا. سوچیں ذرا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ علم کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. پھر علم کی راہ میں ہم قلم استعمال کریں. آپ لوگ بھی جو سنتے ہیں کوشش کریں کہ اسے لکھ لیا کریں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہمیں فکر مندی کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علم کو محفوظ کرنے کے لیے کس قدر انہوں نے طریقے کار، کیسے کیسے طریقے کار اپنائے اور کتنی انہوں نے فکر کی. خلیفہ وقت ہیں، حالانکہ اقتدار ہے ان کے پاس، لیکن ان کی مصروفیت کیا ہے، علم کو محفوظ کرنے کی فکر. حدیث کا ذخیرہ انہوں نے محفوظ کروایا. ان کے دل میں کسک تھی علم کے لیے کہ علم نہ اٹھ جائے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ احادیث ختم نہ ہو جائے، یعنی احادیث کو لکھنا اگر بند کر دیں گے تو یہ کب تک سینہ در سینہ منتقل ہوں گی، تو لہٰذا لکھنے سے کام لیا جائے کیونکہ یہ ہاتھ گواہی دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کہ ہاں ان ہاتھوں نے لکھا تھا، علم کو لکھا تھا، احادیث کو، قرآن کو لکھا تھا. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم کچھ لکھ لیا کریں، لکھا ہوا ہمیشہ کام آتا ہے. تو بہرحال علم کو جب تک باقاعدہ پڑھا اور لکھا نہ جائے تو یہ علم اٹھ جائے گا. صحابہ کرام کیسا پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام جب علم حاصل کرتے تھے تو وہ لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے تھے اور اس کو دہراتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکل کر تشریف لائے اور انہوں نے دو حلقے دیکھے اور آپ نے خود جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی اس حلقے میں بیٹھنا گوارا کیا، تو آپ بیچ میں بیٹھ گئے، لوگ بھی آپ کے ارد گرد آ گئے، وہ لوگ علم کو دہرا رہے تھے، یعنی جو سیکھ رہے تھے اس کو بار بار دہرا رہے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائے. سبحان اللہ، یہ اصحاب صفہ تھے. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علم کا شوق ہم مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ آج غیر مسلموں میں منتقل ہو گیا ہے. آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی بھی ویسٹرن کنٹریز میں جگہ جگہ ہر محلے میں لائبریریز ہے، اور بچوں کے لیے تو ایک کمپلسری ہے کہ ان کو لائبریری لے جایا جائے، باقاعدہ ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ اس ہفتے انہوں نے کون سی کتاب پڑھی، اس کتاب پر ان کو سمری بھی لکھنا ہوتا ہے کہ اچھا جتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں تو رائٹر کے نام کے ساتھ اس کا ہلکا سا ریویو آپ پیش کریں، اس پر بھی ان کو انعامات ملتے ہیں کیونکہ اس سے پڑھنے کا شوق باقی رہتا ہے بچوں میں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر لائبریریز نہیں ہیں. جگہ جگہ چائے کی دکانیں تو ہیں اور سموسے اور پتہ نہیں پکوڑے وغیرہ کی اس کی دکانیں ہیں, اس کا ہمیں بہت زیادہ شوق ہے, لیکن ہمارے یہاں پر لائبریریز نہیں ہیں. کتابوں کا شوق تو بالکل ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے. کتابیں خریدنا اب تو معیوب سمجھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو پیسے ضائع کرنا ہے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو جو قوم کتابوں سے, اس کے شوق سے اپنے آپ کو دور کر لیتی ہے, تو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو اصحاب صفہ تھے, کہا جاتا ہے کہ دن بھر پانی پہنچاتے, میٹھا پانی لاتے کنویں سے مدینہ میں, اسے سیل کرتے, جنگل جاتے, درخت کی لکڑیاں کاٹتے, جنگل کی لکڑیاں کاٹتے, وہ لکڑیاں لاتے, اسے سیل کرتے, اور وہ پیسوں سے پھر بعد اپنے کھانے کا انتظام کرتے, اور پھر رات میں علم حاصل کرتے تھے. لیکن انہوں نے علم حاصل کرنا نہیں چھوڑا, انہوں نے غریبی کو جواز نہیں بنایا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم تو دور دراز سے آئے ہیں, ہمیں تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے, ہم کیا پڑھائی پر دھیان دیں, اور یہ پڑھنا لکھنا تو پیٹ بھرے لوگوں کا کام ہے. ہمارے ایسی جملے سنتے ہیں نا ہم غریب لوگوں سے, کہ کہتے کہ اچھا بس جب سب کچھ یعنی پیٹ بھرا ہو تو ہری ہری سوچتی ہے, اس طرح کے جملے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن ایسا نہیں ہے, علم تو چاہے غریب ہو یا امیر ہو, ہر ایک کو حاصل کرنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو آج ویسٹرن کنٹریز میں جگہ جگہ لائبریریز بنی ہیں, کتابوں کے لیے ایک الگ ان کا کوٹا ہوتا ہے, اس کے لیے مخصوص رقم ہوتی ہے کہ کتابوں پر اتنے پیسے خرچ کیے جائیں گے. وہاں پڑھنے کا شوق ابھی بھی باقی ہے. انہوں نے ہمارے ہاتھ میں تو یہ گیجٹس تھما دیے, موبائل اور اس طرح کی چیزیں, ٹیبلٹ وغیرہ, اور وہ لوگ خود کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ایون وہ لوگ اگر بس کے انتظار میں کیو میں کھڑے ہوں, یا ٹرین میں ہوں, یا بس میں ہوں, یا پلین میں ہوں, تو ان کے پاس کتاب ضرور ہوتی ہے, اور وہ اتنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے اور اس میں بھی کتاب پڑھ لیتے ہیں. یہ ہوتی ہے علم دوستی. پھر ایسی قوم ترقی کیوں نہ کرے گی, آپ بتائیں. تو صحیح تو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, انہیں دیکھے جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا. ان یہی کتابیں کل ہمارے پاس تھیں. یہ مسلمانوں کا تو رہ امتیاز تھا کہ جگہ جگہ لائبریریز تھی, جگہ جگہ مدرسے تھے, کتابیں ہی کتابیں تھیں. لیکن آج وہ ساری کتابیں یورپ میں نظر آتی ہیں, وہ شوق بھی یورپ میں نظر آتا ہے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. یعنی آج کی جو ہماری مسلمان جنریشن ہے, ینگ جنریشن, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. کہ آج ہمارے پاس صرف باتیں رہ گئی ہیں, کام وام کچھ نہیں ہے, کردار تو ہے ہی نہیں ہمارا, اور تو ثابت و سیارہ. آج کے نوجوان بالکل جمود کا شکار ہیں, کچھ کرنے کی ان کے اندر تڑپ, امنگ, کچھ ولولہ نہیں ہے, کوئی جذبہ نہیں. اور وہ صحابہ کرام, وہ تو پارے کی مانند تھے, کہیں ان کے پیر زمین پر ٹکتے نہیں تھے. کبھی علم حاصل کر رہے ہیں, تو کبھی میدان جہاد میں ہیں, تو کبھی کہیں ہیں, تو کبھی کہیں ہیں. ماشاء اللہ, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. یعنی ہمارے جو آبا اور اجداد تھے, ہمارے اسلاف تھے, جو سلف صالحین تھے, ان کی جو کتابیں تھیں, ان کا جو علم تھا, انہوں نے جو میراث ہمیں منتقل کی تھی, وہ ہم نے لی ہی نہیں. تو جب ہم نے ان کی میراث کو نہیں سنبھالا, اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا, تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ کہاں تو کل ہم آسمان پر تھے, عروج کی بلندیوں پر تھے, اور آج زمین پر ہمیں مار گرایا گیا ہے. تنزلی اور انحطاط کا تو آج ہمارا حال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی حفاظت کی جانی چاہیے, اور علم کی حفاظت ویسی ہوگا کہ جب تک ہم تعلیمی مراکز نہ قائم کریں, لوگوں کے اندر شوق ہم پیدا کریں, لوگوں کے اندر ہم ایک امنگ, ایک تڑپ پیدا کریں کہ علم کی راہ میں آئیں, تو اسی سے علم پھر محفوظ رہے گا اور ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. آگے کی حدیث دیکھیں, حدیث نمبر 100. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نمبر نہیں ڈالا گیا ہے, یہ تعلیقات بخاری ہے, یہ اس لیے اس میں نمبر نہیں ڈالا گیا, اس کو ہم حدیث نہیں کہیں گے. اور حدیث کا پھر نمبر ڈالا گیا ہے. اب اسی باب کے لیے حدیث لائے ہیں امام بخاری. اوپر ایک ان کا قول تھا اور ان کا عمل تھا, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا, اور یہاں پر اب حدیث لائے ہیں اس کے لیے بطور دلیل. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ففتوا بغير فسئلوا ففتوا بغير علم فضلوا وأدلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحو. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے مالک نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. فربنی نے کہا ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے ہشام سے مانند اس حدیث کے، یعنی ایک اور سند اس کی مل جاتی ہے الحمدللہ. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ علم ایسے نہیں اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علم کیسے اٹھایا جائے گا کہ جو پختہ کار یعنی دین میں ثابت قدم رہنے والے، بہت زیادہ علم رکھنے والے جو علماء ہوں گے، پختہ کار مضبوط، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھا لے گا. اور چونکہ دوسرے لوگوں نے علم نہیں حاصل کیا ہوگا، لہٰذا اب کوئی ایسا پختہ کار عالم باقی نہیں رہے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پھر ان سے فتوے پوچھیں گے جنہیں کچھ نہ آتا ہو، پھر وہ انہیں فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور آج آپ دیکھتے ہوں گے تو میجورٹی آپ کو ایسی ہی نظر آتی ہوگی، جیسے کہ بہت سارے لوگ عید میلاد ہے یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، یا کچھ چیزیں جو احادیث سے رسول سے ثابت نہیں ہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں، اس کو کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل بغیر حدیث کے علم کی باتیں کرنا، بغیر علم کے فتوے دینا، یہ سب دراصل کیا ہے کہ خود بھی گمراہ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے. تو جو دین میں پختہ کار عالم ہوتے ہیں، جو اسلام کے قوانین پر، فقہ پر گہری نظر رکھتے ہیں، جن کے اندر گہری بصیرت ہے، جب ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے، اور چونکہ انہوں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہوگی لیکن لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو سیدھی سادھی چیز ہے، جیسے کہ تجوید کی طرف بہت سارے لوگ مائل ہوتے ہیں کہ تجوید کوئی بھی سیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی احکام، کوئی مسائل نہیں ہوتے ہیں، اسے زیادہ یاد نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن جب قرآن کے ترجمے کی اور تفسیر کی بات آتی ہے اور ایگزام کی بات آتی ہے اور فقہ کی بات آتی ہے تو لوگ پیچھے بھاگتے ہیں اور لوگ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کیسے حاصل کریں گے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ علم میں پختہ کاری ضروری ہے، یعنی پختگی ضروری ہے علم میں. ایسے سطحی سا علم حاصل کر لینا یا بس اوپر اوپر رہ کر سننا اور چلے جانا، یہ دراصل علم کے اندر سے پھر کبھی پختگی نہیں آئے گی، ٹھہراؤ نہیں آئے گا، بصیرت نہیں آئے گی. اس لیے ہم کو، یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا بیسک علم، جو فرائض ہیں، جو ضروری ہمارے زندگی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، ان کا وہ باریکیوں سے علم حاصل ضرور کرے. یہ نہیں کہ ہر دفعہ کوئی مفتی کے پاس تھوڑی جا سکتے ہیں سوال کرنے کے لیے. جیسے طہارت ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ ایسے روز مرہ کے کاموں میں سے ہمارے، اسے تو ہر مسلمان کو آنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان زندگی میں ایک بار کرتا ہے اور جو صاحب استطاعت ہے وہی کرتا ہے، لیکن انفاق، زکوٰۃ یا طہارت یا نماز، یہ چیزیں ایسی ہیں، روزے، یہ تو ہر مسلمان کو رکھنا اور کرنا ہی ہے. ہم میں سے ہر چار پانچ میں سے کوئی نہ کوئی ایک صاحب نصاب ضرور ہوتا ہوگا جس کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہوگی. تو زکوٰۃ، روزے اور نماز، ان چیزوں کے بارے میں، ان فرائض کے بارے میں باریکی سے جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو کم از کم ہم اتنا علم تو ضرور حاصل کریں. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک ہی چیز کے پیچھے چلتے ہیں کہ بس جو ہم نے کہہ دیا یا جو ہم نے پڑھا وہی صحیح ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کی راہ میں وسعت نظری ہونی چاہیے. فقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ بس ایک دفعہ فیصلہ کر دیں کہ یہی چیز جو آپ کے نزدیک درست ہے وہی ہے. نہیں، اس میں الگ الگ علماء کے الگ الگ اوپینینس ہے، آپ کے اندر اتنی گہرائی ہو کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. آپ سیدھا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ بس یہ فلاں چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے، نہیں. بلکہ علماء کرام تو اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ فوراً وہ اس طرح کے فتوے نہیں دیا کرتے تھے. تو ہم کو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. تو اس سے پھر کیا کرنا ہوگا، یعنی علم کو ہم پھر کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ کہ اسے یاد کر کے، اسے لکھ کر، اس کی تعلیم جگہ جگہ عام کر کے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر گھر تعلیمی مرکز تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام انصار کے گھرانے تعلیم کا مرکز بن گئے تھے. جو بھی وفود آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھرانوں میں ٹھہراتے تھے. تو پھر انصار ان کے مہمان نوازی بھی کرتے، یعنی میزبان بنے ہوتے، ساتھ میں ان کو دین بھی سکھاتے تھے، لوگ ان سے تعلیم سیکھتے تھے۔ وفد عبد القیس جو آیا تھا، اس کے بعد ایک اور جو بڑا وفد آیا تھا جو کافی دنوں کے لیے رہا، یہ سب مدینہ کے انصار کے گھروں میں یہ لوگ رہنے لگے تھے۔ کافی دن تک یہ وہاں رہے، ان سے دین سیکھا، انصار انہیں قرآن کی تعلیم دیتے، ان کو سکھاتے تھے اور احادیث کی تعلیم دیتے تھے۔ تو تفقہ فی القرآن، اس پر یہ معاشرہ دراصل آباد کیا گیا تھا، اس پر یہ معاشرہ تعمیر کیا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو یہ تعلیم بہت عام ہو گئی، تعلیم القرآن کا سلسلہ اس قدر عام ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہلا بھیجا تھا کہ میری طرف سے ایک آدمی کو مقرر کیا جائے، وہ گاؤں اور دیہات میں دورہ کرے اور دیکھے کہ کون قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو جو قرآن نہ پڑھنے والے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ کچھ صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ان صورتوں کو پڑھنا لازمی قرار دیا تھا، سورہ بقرہ، مائدہ، حج اور نور، کیونکہ اس میں احکامات بہت زیادہ تھے۔ بدوؤں کے قبائل میں جا جا کر عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے قبائل میں جایا جائے اور ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے، ایون فہم ان کے اندر پیدا کیا جائے، جو اس کی باریکی ہیں قرآن کی۔ حمص میں کہا جاتا ہے کہ ایک مسجد تھی، اس میں 32 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے اس شہر میں، اور وہ لوگ درس حدیث کا روزانہ انتظام کیا کرتے تھے، ان کے ارد گرد جمع غفیر ہوتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ابو درد دمشق میں، مدینہ دار العلم کہلاتا تھا، یعنی سب سے بڑا دار العلم تھا، جابر بن عبداللہ مسجد نبوی میں۔ تو یہ سب لوگ علم کی مجلسوں کو انہوں نے عام کر دیا تھا تاکہ لوگ علم سیکھتے جائیں، علم حاصل کرتے جائیں، تاکہ علم ضائع نہ ہو، علم محفوظ رہے۔ لیکن آج آپ ہمارا حال دیکھیں کہ آج کیا ہمارا حال ہے۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے، انصار کے گھرانوں کے بارے میں آتا ہے، اسد الغابہ میں ہے، کہ کچھ لوگوں نے گواہی دی، وفد عبد القیس نے گواہی دی کہ انصار ہم کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سکھاتے ہیں۔ تو انصار کے گھر مہمان خانے بھی تھے، لائبریریز بھی تھے اور مکتب بھی تھے۔ مکتب کا مطلب ہوتا ہے جہاں تعلیم و تدریس ہوتی ہو، جہاں پر علم سکھایا جاتا ہو پختگی کے ساتھ۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تب ہی علم محفوظ رہ سکے گا، ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ پھر علم کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ خود بھی حدیث کا علم حاصل کریں، اس کا شوق لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں، کیونکہ آج تک ہمارے یہاں پر حدیث کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی گئی، حدیث کو ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے، بس لوگوں کی سنی سنائی باتیں زیادہ مشہور ہیں۔ جھوٹی حدیثیں جو ہم لوگوں نے سن رکھی ہیں، جو مسلمانوں کے دشمنوں نے پھیلائی ہیں، اس کو ہم دل سے لگائے رکھتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر ہم زیادہ یقین رکھتے ہیں، یا اپنے بزرگوں کے اقوال ہم کو زیادہ یاد ہیں، یا اپنے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، چاہے وہ رسومات ہوں یا بدعات ہوں، اور سنی سنائی باتوں پر ہم زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور اسی بنا پر آج ہم علم سے دور ہیں۔ تو علم کا شوق خود ہمارے دل میں ہو اور دوسروں کے دلوں میں بھی اس شوق کو پیدا کیا جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ اس راہ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جو مفید باتیں علماء کرام نے بتائی ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے محاسبہ نفس بہت زیادہ ضروری ہے، تو روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ ہم اپنے علم کا حساب لیں اور دیکھیں کہ ایک دن یا ایک ہفتے کے دوران ہمارا علم آگے بڑھا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی کچھ مزید آیات سمجھی ہیں یا نہیں، کچھ اور احادیث سے واقفیت ہوئی ہے یا نہیں، یعنی کچھ اور حدیثیں ہمیں معلوم ہوئی یا نہیں، احکام دین میں سے کچھ اور احکامات کا علم ہم کو حاصل ہوا ہے یا نہیں، یا اسلامی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کہ ہماری زندگی میں روزمرہ کام آتے ہیں، اس کے تعلق سے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کتاب ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، یا اسلام کی جو تاریخ ہے، ہسٹری آف اسلام، اس کا ہم نے کچھ مطالعہ کیا یا نہیں کیا، کہ بس جو سنتے آئے ہیں اسی پر ہم ابھی تک یقین کیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ اتنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ بھی علم میں بہت زیادہ درک حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کل تو اتنے ذرائع ہیں، اگر کوئی کتابیں لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، کتابیں پڑھنا نہ جانتا ہو یا لکھنا نہ جانتا ہو، تو اس کے لیے الحمدللہ آج کل یہ آڈیوز یا درس کی محفلیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ وہاں جا کر وہ سن لے ڈائریکٹ، تاکہ اس کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو بہرحال کوئی ایکسکیوزز آج ہم نہیں دے سکتے آج کے دور میں، ہمیں اس راہ میں آگے بڑھتے رہنا ہے، ہمیں اس راہ میں آگے قدم رکھنا ہے، اور روزانہ ہم دیکھیں کہ ہمارا قدم آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے کی جانب جا رہا ہے۔ جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ تین باتیں اللہ کے رسول نے اپنی ذات سے دور کر لی تھی، کیا آپ بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے بلا وجہ، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہیں پڑتے تھے. پھر دوستوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے تین باتوں کو اپنے لیے لازم کر لیا تھا کہ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالت کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں، انہی ساری باتوں کی وجہ سے آج ہم دین سے دور ہیں اور علم سے خصوصاً دور ہیں. ہم کو بحث و مباحثہ کرنے کی بہت عادت ہے، چاہے ہمارے پاس دلیل ہو یا نہ ہو ہم آرگیو بہت کرتے ہیں. پھر آج ہم ضرورت سے زیادہ بات بہت کرتے ہیں جس سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ بات کرنے کی وجہ سے لغویات، غیبتیں، چغلی اور جو بھی گناہ ہیں وہ سب یہ ضرورت سے زیادہ بات کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہم انہی باتوں میں پڑتے ہیں جو ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی. دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ آج ہمارا معمول بن گیا ہے. پھر ہم دوسروں کے تعلق سے ہمیشہ ہر ایک کو برائی کی نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو برا بھلا کہنے کے ساتھ. پھر ہمیشہ دوسروں میں عیب نکالتے ہیں ہم. وہ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا تو شہتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے. تو ہمیشہ ہم دوسروں پر انگلی اٹھائے رکھتے ہیں اور دوسروں کی ٹوہ میں ہم بہت زیادہ رہتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں کیا ہوا، فلاں کے گھر میں کیا بات ہوئی، زور سے آوازیں آ رہی تھی، ضرور لڑائی ہوئی ہوگی میاں بیوی میں. تو ہمیں ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، ہم کو اپنے معاملات سے سرفکار ہونا چاہیے، دوسروں کے معاملات سے نہیں. تو مومن ہمیشہ بے فائدہ کاموں سے دور رہتا ہے. جیسے کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبی میں یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے. تو جو بھی ایسی بیکار کی باتیں ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں، کو ترک کر دیں، تو پھر کام کی باتیں ہم کر سکیں گے اور علم پھر ہم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ، ورنہ پھر ہم علم سے محروم رہ جائیں گے، جس کی بنا پر علم کی حفاظت نہیں ہوگی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. باب نمبر 35، بابو هل يجعل للنساء يوم على حدۃ فی العلم. اس بیان میں کہ کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا جا سکتا ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن الأصبحاني قال سمعت أبا صالح زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك رجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. ہم سے آدم نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابن اصبہانی نے، انہوں نے ابو صالح زکوان سے سنا. وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے واس کے لیے بھی کوئی دن خاص مقرر فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا. اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واس فرمایا اور مناسب احکام سنائے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے تین لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے. اس پر ایک عورت نے کہا اگر دو بچے بھیج دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور دو کا بھی یہی حکم ہے. تو ولد کا ذکر ہے یہاں پر، تو ولد کے معنی بچے ہوتے ہیں، صرف لڑکا ہی نہیں ہوتا ہے، مطلب لڑکے ہو یا لڑکیاں کوئی بھی، یعنی کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور اس پر صبر کرے تو یہ چیز اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ خواتین میں بھی کس قدر علم کا شوق تھا کہ انہوں نے کہا کہ مرد ہم پر غلبہ لے گئے یا غالب آ گئے، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ سے علم سیکھتے رہتے ہیں، کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن مقرر کریں. یعنی خواتین کتنی ماشاءاللہ بصیرت والی تھیں اس زمانے کی، ان کو کتنی فکر تھی، ان کو واعظ و نصیحت سے کس قدر دلچسپی تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ علم حاصل کریں. اس وقت کی خواتین کا شوق ہی یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ خود بھی اللہ کے رسول کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہتی، آپ کی مجلسوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی، آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتی تھیں، اور اس کے لیے وہ سب تکلیفیں گوارا کرتی تھیں. اور اسی بنا پر ان خواتین نے کہا کہ ہم کو بھی آپ کے پاس سے ایک دن چاہیے تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ سیکھیں. سبحان اللہ، کیا شوق اور کیا ولولہ اور کیا جذبہ تھا خواتین کا. آج ہماری خواتین کو تو پڑھنے لکھنے سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ پڑھنے لکھنے سے دور بھاگتی ہیں، بلکہ وہ تو جھنجھلا کر کہتی ہیں کہ ابھی ہم سے نہیں ہوتی پڑھائی وڑھائی، پین چھوئے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، پین ہاتھ میں پکڑے، قلم ہاتھ میں پکڑے، اب تو ہم لکھنا بھی نہیں جانتے. کچھ خواتین تو اپنے اسکول کے زمانے میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہوا کرتی تھیں، لیکن اب دیکھ کر ان کو لگتا ہے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے شوق پر قابو پایا اور کیوں چھوڑ دیا انہوں نے لکھنا پڑھنا. اور اب ان سے پڑھنے لکھنے کے لیے کہا گیا تو کہتی ہیں کہ اب تو ایک عرصہ ہو گیا، اب تو قلم ہاتھ میں لیے ہوئے اب دل ہی نہیں چاہتا. تو بھلا قلم سے کیا ناتا ہمارا چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے؟ اور ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کیا وہ علم سے اپنا ناتا توڑ سکتا ہے بھلا؟ کہ جس کی پہلی وحی کا لفظ تقرا ہے، پڑھو، پھر جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ علمہ بالقلم، جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا. سبحان اللہ، قلم کے ذریعے سے علم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کو عام کیا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم پر خاص رحمت ہے کہ ہماری وحی آپ دیکھیں، یہ لکھنے پڑھنے کے تعلق سے ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھیں کہ آپ نے بدر کے قیدیوں سے کہا تھا جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے کہ تم ہمارے 10-10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. سبحان اللہ، پہلے اسکول جو آپ نے قائم کی مدینہ میں. تو اس سے لکھنے پڑھنے کی ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے، اور خواتین کا خصوصاً علم کا شوق پتہ چلتا ہے. شفا بنت عبداللہ تھیں رضی اللہ عنہا، وہ چونٹے کے کاٹے کا علاج جانتی تھیں، کچھ اس کے لیے وہ پڑھتی تھیں دعا وغیرہ یا کچھ ایسے الفاظ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ جو دعا ہے جو تم پڑھتی ہو تو یہ تم حفصہ کو سکھا دینا. تو انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو یہ سکھا دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کرتے تھے خواتین کی تعلیم کو یا ان کے تعلیم حاصل کرنے کو. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارا شوق کیا کیا ہے. آج ہم کہیں گے اپنے کسی مسجد کے امام سے یا اپنے کسی کوئی اپنے جان پہچان والوں میں جو ہمارے حلقے میں ہیں، کوئی مدرسات، کوئی مقررات، کوئی عالم دین کی جو دین کا علم رکھنے والی کوئی خاتون ہیں، تو کیا ہم ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیجیے، ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، اگر نہیں تو پھر ہمیں افسوس ہے، ہمارے لیے مقام افسوس کا مقام ہے کہ ہم علم کا شوق نہیں رکھتی. تو کیا عورتوں کے لیے تعلیم کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل مقرر کیا جا سکتا ہے. اور اس حدیث میں رسول اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کے انتقال پر صبر کر لے، چاہے وہ ایک کا ہو یا دو کا ہو یا تین کا ہو، تو اس کو اس کے بدلے جہنم سے رہائی ملے گی، جہنم کی آگ سے آڑ ہوں گے وہ بچے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ سوال کرنے والی ام سلیم رضی اللہ عنہا تھی جنہوں نے یہ سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول نے عورتوں کے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیا تھا واعظ و نصیحت کے لیے. پہلی حدیث کی تائید کے لیے ایک اور انہوں نے بیان کیا ہے سند، تو ایکچولی وہ پہلی والی حدیث کو ہی یہ مضبوط کرتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے بھی ایک دن مقرر کرنا چاہیے، ہمیں بھی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے. اور کیونکہ خواتین تو ہمارے معاشرے کا نصف ہیں، اگر خواتین تعلیم یافتہ ہوں گی تو پورا گھرانہ تعلیم یافتہ ہوگا. اگر مرد تعلیم حاصل کرتے ہیں تو صرف وہ باہر کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں تو ہمارے گھر کے اندرونی حالات بدل جاتے ہیں. اور ایک عورت کی تعلیم پوری امت کی تعلیم ہے. تعلیم الام تعلیم الامہ، یہ عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے. اور اگر مائیں اچھی ہوں گی، مائیں اچھی تعلیم یافتہ ہوں گی، مائیں شعور رکھتی ہوں گی، مائیں خود دین کا علم رکھتی ہوں گی، تو وہ اپنے بچوں کو بھی دین کا علم سکھائیں گی، ایک اپنے بچوں کو اچھا مسلمان، ایک اچھا شہری بنائیں گی. اور اگر مائیں ہی علم سے نابلد ہوں، ناواقف ہوں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھلا کیا تعلیم و تربیت دے گی؟ تو لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ ان کو علم حاصل کریں. خواتین نے خصوصاً دین کی راہ میں قدم رکھنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم حاصل کرنے والی بنیں اور اپنے بچوں کو بھی علم سکھانے والی بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.